शादियां हो गई, करबा बना की जंग अभी तक जारी है। जंग करेगा जो भी तुमसे, उससे जंग हमारी है।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما قرة عين الرسول الزهراء البتول أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين درود بجي محمد عزیز محترم کربلا اور دینداری کے عنوان سے آج ہمارا آپ کے ساتھ ساتواں روز اس موضوع کی مناسبت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خطبہ جس کو امام حسین نے مکے میں ارشاد فرمایا کربلا پہنچنے کے بعد ارشاد فرمایا اور اس میں امام حسین علیہ السلام نے عمومی طور پر انسانوں کی قسم کو بیان کیا اور ساتھ میں دینداروں کی دینداری کا بھی احوال بیان کیا اور بیان کیا کہ دیان کم ہیں الناس عبید الدنیا و دین لائقون علی السنتہم یہ وہ جملہ ہے جو میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ یہ ہمیں انشاءاللہ یاد ہو جائے امام حسین کا جملہ ہے چونکہ ہم اپنی پوری زندگی امام حسین کے ساتھ گزارتے ہیں گزارنا چاہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما ہماری دلی حسرت ہے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو فوز عظیم پر فائز ہوتا یا تو اس کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ جملہ ہم محض ایک روایت کے طور پر ایک رسم کے طور پر پڑھتے ہیں اس جملے کی حقیقت کا ہمیں ادراک نہیں یا ہم اس جملے کی حقیقت تک نہیں پہنچنا چاہتے کہ ایسا یقیناً درست نہیں ہے ہمیں اس جملے کو دل کی گہرائی سے ادا کرتے ہیں کیوں کیونکہ ہمیں شہدائے کربلا کی عظمت کا ادراک اور احساس ہے ہم جانتے ہیں کہ تمام آئمہ علیہ السلام یعنی گیارہویں امام تک پہلے امام سے لے کے گیارہویں امام تک تمام آئمہ علیہ السلام مشکلات میں رہے اصحاب کی جانب سے قلت اصحاب کا شکار رہے نتیجے میں تمام آئمہ کو مشکلات درپیش رہیں اور فقط امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ امام ہے کہ جن کو بہرحال اصحاب مخلص میسر آئے اور امام نے کربلا میں قیام کیا البتہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے کہ امام حسین اگر کوئی نہ بھی ہوتا تب بھی قیام کرتے یہ امام کے اپنے خطبات کے اندر یہ چیز موجود ہے اور اس کے لیے متعدد جگہوں پر امام کا بیان ہے کہ امام نے اپنے ساتھ آنے والوں کو کہا واپس جانا چاہتے ہو چلے جاؤ ایک جگہ نہیں ہے یعنی مکے کے اندر امام نے اس چیز کو بیان کیا راستے میں امام نے بیان کیا اور امام نے حجت تمام کرنے کے لیے شب عاشوریا عمل انجام دیا باقاعدہ جس کو کہتے ہیں چراغ بجھایا اور امام نے کہا جس کو جانا چاہیے اگر یہ سارے افراد چلے جاتے تو کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس قیام سے پیچھے ہٹ جاتے ایسا ہرگز بھی نہیں ہے امام حسین نے راہ خدا میں قدم اٹھایا امام حسین نے راہ خدا میں یہ اقدام کیا، کوئی نہ بھی ہوتا امام حسین اس کام کو انجام دیتے. بس وہ افراد امام کو چونکہ میسر آئے، ہم ان افراد کو جو ہے وہ آج قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم ان کو یاد کر کے کہتے ہیں السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار حبیب اللہ، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہرا. یعنی نصرت امام کرنے والا تمام معصومین کی مدد کرنے والا ہے، دین کی مدد کرنے والا ہے. اس اعتبار سے اب جب ہم ان افراد کی عظمت کے قائل ہیں، ان کی شخصیت کے قائل ہیں، ان کو یاد رکھتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں، تو یقیناً ہماری یہ آرزو بھی ہے کہ ہم بھی ان کی طرح کی زندگی گزار سکیں، اور یہ ہماری زیارت عاشورہ کے اندر کی بھی آرزو ہے. یہ وہ تمام چیزیں جو ہم اپنی زبان سے روزانہ جاری کرتے ہیں، اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد، خدایا محمد اور آل محمد جیسی حیات عطا فرما، و مماتی مماتا محمد و آل محمد، محمد اور آل محمد جیسی موت بھی عطا فرما. بس اس اعتبار سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ وہ خصوصیات کیا تھیں کہ جس کے اوپر عمل کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے ان کا ساتھ دیا. اس کو امام نے خود اس جملے کے آخر میں بیان کیا، اذا محسو بالبلاء قلت تیانو، جب آزمائش میں آتے ہیں تو جو دینداری کا ادعا رکھنے والے ہیں، دعویٰ کرنے والے ہیں، کلیم کرنے والے ہیں، وہ قلیل ہو جاتے ہیں، محدود ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ قلیل جو ہیں یہ کارساز ہیں، یہ قلیل ہی راہ گوشاں ہیں، یہ قلیل ہی رہتی دنیا تک رہ جانے والے ہیں، انہی کو توام حاصل ہو گیا، وہ اپنی قلت کے باوجود آج قائم اور دائم ہے. بس عزیزان محترم، اس اعتبار سے یہ موضوع ہے کہ کربلا پھر دینداری کی ایک پہچان ہمیں کروا رہا ہے. کربلا کے اندر دوسری طرف بھی اب توجہ رکھیے گا کہ دوسری طرف بھی جو افراد ہیں وہ بھی دینداری کے مدعی ہیں. جو امام حسین کے مقابلے میں آیا ہے لشکر، آپ نے بارہا اس کو سنا ہے کہ اس لشکر میں سے عصر عاشور کے وقت ایک آواز اٹھی کہ حسین کے سر کو جلدی منقطع کرو کہ عصر کی نماز ادا کرنی ہے. یہ دشمن کے لشکر میں سے آواز اٹھی تھی. جو حور کے ساتھ لوگ آئے تھے اور جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پہلا آمنا سامنا ہوا ہے تو وہاں جب نماز کا وقت ہوا ہے تو انہوں نے بھی نماز پڑھی تھی، اور نے امام حسین کے ساتھ نماز ادا کی تھی. یہ ایک دینداری کا ادعا تو ادھر بھی ہے، دینداری کے دعوے دار تو ادھر بھی ہیں. تو پھر یہ کیسا دین ہے کہ جس دین کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اسی دین کے نبی کے نواسے کا گلا کاٹنے پر آمادہ ہو گئے؟ یہ انحراف، یہ تحریف، یہ فرق، اس چیز کو سمجھنا ہے. لہذا دیان، امام نے کہا کہ دیان کم ہے. دیان یعنی جو حقیقی دیندار ہے، جس نے دین کو جذب کیا ہے، جس نے اپنی شخصیت کے اندر، اپنے وجود کے اندر دین کو اتارا ہے. لہذا جو زبانی طور پر فقط دین کا ادعا کرتے ہیں، دین کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ چھٹ جاتے ہیں ہر امتحان میں. فقط امام حسین کے زمانے میں نہیں ہوا، میں نے اس کو آپ کے سامنے شروع کی دو تین مجالس میں تاکیداً عرض کیا کہ یہ قلت دیانون فقط امام حسین کے زمانے تک نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا کہ امام حسین سے پہلے کے ائمہ یعنی امام علی اور امام حسن کو بہت زیادہ لوگ مل گئے تھے اور اس کے بعد امام حسین تک جب بات آئی تو امام حسین نے کہا بھائی بہت کم ہے. نہیں، بلکہ امام حسین نے تو اپنے اصحاب کو کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ایسے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائی کو ملے. امام حسین نے تو ان اصحاب کی اس طرح سے تعریف کی ہے. تو یہ قلت دیانوں تو گزشتہ زمانوں سے آ رہا اور آئندہ آنے والے زمانوں میں چلتا رہا، بعد کے زمانوں میں بھی رہا. قلت دیانون، اس کے اوپر ایک دلیل یعنی امتحان آزمائش ہے. جب آزمائش میں پڑھتے ہیں تو مشکل میں پڑھتے ہیں، امام نے یہ بیان کیا، چھٹ جاتے ہیں. اس کی ایک مثال ذرا واضح کرنے کے لیے بیان کروں کہ بعض اوقات امتحان کو اس طرح تقسیم کر سکتے ہیں ہم. اگر آئی فی پور نے بیان کیا کہ فردی امتحان ہے، اجتماعی امتحان ہے، ہم اور آپ امتحان سے گزر رہے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا. کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا یا خیال نہیں کر سکتا کہ مجھے امتحان سے نہیں گزرنا، امتحان تو ہے، آزمائش تو ہے، اب اس آزمائش کو دینا ہے. اگر آئی فی پور نے کہا بعض اوقات ہم لوگوں نے، ہم سے مراد یعنی پچھلی امتوں نے اچھا ثبوت دیا فردی امتحان میں، اجتماعی امتحان میں ہوئے ناکام، جس کو امام حسین کہہ رہے قلت دیانون، توجہ رکھیے گا. اس کی ایک مثال جو شاہد مثال ہے وہ کیا ہے، ساتویں امام کا زمانہ ہے. ساتویں امام کے زمانے کی میں خصوصیات کو تفصیل سے بیان نہیں کر پاؤں گا، اس سے پہلے کا زمانہ ذہن میں رکھیے گا. دو اماموں کو بنی امیہ بنو عباس کی جنگوں کے سبب تھوڑا سا موقع مل گیا اور دو اماموں نے وہ جو تعلیمات پس پشت ڈال دی گئی تھی آل رسول سے، دین کو لینے والی بات پس پشت ہو گئی تھی، گم ہو گئی تھی کہیں چیز آل رسول سے دین لینے والی چیز، اس کو دین دو اماموں نے زندہ کیا. بنو امیہ بنو عباس آپس کی جنگ میں لگے ہوئے، ان اماموں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور دوبارہ قال رسول والی باتیں شروع کی، یعنی جو حقیقی دین تھا وہ پھیلایا اس زمانے کی اس کے مطابق. نتیجہ کیا ہوا؟ نسبتاً آئمہ علیہ السلام کی تھوڑی سی ایکسیپٹنس بڑھی، ان کے لیے دل آمادہ ہوئے، شیعہ تھوڑا سا وجود میں آئی، انفرادی زندگیاں بہتر ہونا شروع ہوئیں، انفرادی امتحان میں کامیابی اور اجتماعی امتحان میں ناکامی کو آغرائے پور نے ایسے بیان کیا. کہتے ہیں وہی زمانہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، قلت دیانون پہ بات ہو رہی ہے، فقط کربلا میں نہیں ہے، آگے تک ہے، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ شاید آج بھی یہ معاملہ ہے. لہذا انہوں نے بیان کرتے ہیں کہ ساتویں امام کا زمانہ ہے. اب ساتویں امام کے زمانے میں ایک طرف ہارون الرشید ہے جو اس وقت کا حاکم ہے، سلطان ہے، جس کو خلیفہ کہا گیا، حاکم ہے، بڑی سلطنت تھی اس کی، طول و عرض اس کا بہت زیادہ وسیع اور عریض تھا، پھیلی ہوئی تھی مشرق و مغرب کے اندر، ساری چیزیں ہمارے یہاں بچوں کو پڑھائی بھی گئی ہیں تاریخ کے اندر. لہذا اس حکومت میں جب کوئی غریب اپنی مدد کے لیے آتا تھا پاس، تو ہارون الرشید کی طرف سے جو سکے کی تھیلیاں دی جاتی تھیں، ان سکے کی تھیلیوں کے اندر 10 اشرفیاں ہوتی تھیں. ان 10 اشرفیوں کی بھی قیمت ہوتی تھی، سونے کے سکے ہیں، 10 قیمتی ہیں، اگر کسی غریب کو دے دیے جاتے تھے اس کی زندگی روبرا ہو جاتی تھی، بہتر ہوتی تھی. لیکن اسی زمانے میں کہ جب ظاہری طور پر جو تخت خلافت پر بیٹھا ہوا ہے، جو حاکم ہے، جو خلیفہ ہے، اس کے پاس جو آ رہا ہے اس کو 10-10 درہم یا 10-10 اشرفیاں دی جا رہی ہیں، اسی زمانے میں جو لوگ امام موسیٰ کاظم کے پاس آیا کرتے تھے، امام موسیٰ کاظم ان کو 150 سونے کی اشرفیوں کی تھیلی دیا کرتے، 150 وہ دیتا تھا، 10 امام کے پاس سے کتنی ملتی تھی، 150 سونے کی اشرفیاں. یعنی ہارون الرشید امام کے 10% بھی نہیں دیتا تھا، 10% کتنا بنے گا، 15 بنے گا، 10% سے بھی کم دیتا تھا. اس کا کیا تعلق ہے ہماری بات سے؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ جو امام اس قدر اشرفیاں مال لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، یہ مال آ کہاں سے رہا ہے؟ حکومت سے تو امام کا کوئی تعلق نہیں ہے، حکومت سے تو امام کو کوئی ایڈ نہیں ملتی، وہاں تو تعلق ہی نہیں ہے، سوال ہی غلط ہے اس طرح کا. دوسری کیا چیز ہو سکتی ہے؟ دوسری چیز یہ کہ امام کو تجارت کرتے ہو، امام تجارت بھی نہیں کرتے. تیسرا کیا سلسلہ ہے؟ تیسرا سلسلہ وہ جو خمس کے نام پر حق ائمہ دین میں رکھا گیا ہے، اس زمانے کے لوگ فردی طور پر اس بلوغت تک آ چکے تھے کہ ہمیں یہ حق جو امامت کا ہے اسے ادا کرنا چاہیے. لہذا لوگ وہ خمس ادا کرتے تھے امام کو، امام کے پاس وہ قومس اور وجوہات آتی تھیں جس سے امام کے پاس اتنی مدد آئی کہ امام آنے والے کو 150 اشرفی سونے کی دیا کرتے تھے. توجہ رکھیے گا، ایک نقطے کی طرف لے کے جا رہا ہوں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ انفرادی طور پر ایک امتحان ہوا جہاں پیسے کو دینا تھا، لوگ اس جگہ تک پہنچ گئے کہ اپنے زمانے کے امام کی مالی مدد کرنے لگے. خوب توجہ رکھیے گا، پلت دین ہو، مالی مدد کرنے لگے، مالی طور پر امام کی پشت پر آ کر کھڑے ہو گئے کہ ٹھیک ہے آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہم آپ کو قمض دیں گے، دوسری وجوہات دیں گے، دوسری رقوم دیں گے، آپ اس سے لوگوں کا کام چلائیے، امام 150 شفی دے رہے ہیں. لیکن اسی زمانے کے اندر جب امام یہ سارے کام کر رہے ہیں اور امام علیہ الصلوۃ والسلام پر قید و بند کی سہولتوں کا زمانہ آیا، تو آپ نے تاریخ میں یہ پڑھا کہ سب سے زیادہ طولانی قید جو ہے وہ بھی ساتویں امام کی، کسی اور امام کی اتنی طولانی قید نہیں ہے، ساتواں امام سب سے طولانی قید میں رہا ہے. حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ فردی امتحان میں، انفرادی امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں، ہو گئے ہیں، لیکن اجتماعی امتحان میں ناکام ہو گئے. نتیجے میں وہی افراد کے جو اپنے زمانے کے امام کی مالی مدد کر رہے ہیں، اپنے زمانے کے امام کی جو ہے وہ ویسے مدد نہیں کر سکے کہ امام کو غربت سے اور قید سے نکال سکے. اسی لیے جب امام کی رحلت شہادت ہوتی ہے تو امام کا جنازہ ابتدا کے اندر حمال یعنی مزدور اٹھا کر لاتے ہیں، حالانکہ اس زمانے میں کاظمین بھرا ہوا ہے امام کے ماننے والوں سے. ایسا نہیں تھا کہ کاظمین میں امام کے ماننے والے نہیں تھے، چاہنے والے نہیں تھے، توجہ رکھیے گا، چاہنے والے تھے، بھرا ہوا تھا کاظمین، لیکن اس کے باوجود، یعنی بغداد اس زمانے میں بھرا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ جب امام کو قید میں ڈالا گیا، اب وہی افراد کے جو مالی سپورٹ تو کر رہے ہیں امام کو، اب ضرورت تھی کہ ظالم کے مقابلے پر آ کر اپنے زمانے کے امام کو قید سے چھڑوایا جائے. اس امتحان کے لیے امت آمادہ نہیں تھی. وہاں پر خمس دینا، پیسہ دینا، وہ امتحان تھا، وہ بھی امتحان تھا، اس سے گزر گئے لوگ. یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے عزیزوں. قلت دیانون فقط کربلا کے تک نہیں رہا، قلت دیانون کربلا سے پہلے بھی تھا، کربلا کے بعد تک ہے.
حقیقی دیندار کم ہے، بس یہی موضوع ہے، اس لیے اس کو موضوع بنایا کہ ہم نے اس حقیقی دینداری تک پہنچنا ہے تاکہ زمانے کے امام کو جو ہے وہ انشاءاللہ اپنی خدمات پیش کر سکیں۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ بس عزیزوں، دین جو ہے وہ انسان کو عزت بھی عطا کرتا ہے اگر انسان حقیقت دین تک پہنچے۔ اس کو آپ کے سامنے بیان کیا، کل آپ کے سامنے بیان کیا، دین انسان کو کرامت عطا کرتا ہے، مکرم بناتا ہے۔ ہمارے یہاں تصور شاید یہ کہ دین کا مطلب ہے کہ دین ہم سے زندگی کو چھینتا ہے، برحقیقت اس کے حقیقت پر اس کے برخلاف ہے۔ ہم دین کو پہچانے نہیں، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ دین پابندیاں ڈال رہا ہے۔ دین ہمیں صحیح سمت لے کر آتا ہے۔ اس کو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، امام نے کہا کہ من رزق الدین رزق خیر الدنیا والآخرہ۔ تجلیات حکمت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، 25 اس کا ایڈریس ہے، تجلیات حکمت امام کے اقتصار جو کلمات اقتصار ہیں اس پر مبنی کتاب ہے۔ کیا بیان کیا؟ من رزق الدین، جس کو دین دیا گیا ہے، رزق خیر الدنیا والآخرہ، اسے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں دے دی گئی ہیں۔ ہم اور آپ اپنی نماز میں جو قنوت پڑھتے ہیں اس کے اندر ہم خدا سے کیا مانتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا۔ ہمارا ایک سوال ہے خدا سے کہ پروردگار ہم اہل دین ہیں، لہذا اہل دین ہونے کی نیت سے ہم دنیا اور آخرت کا سوال کر رہے ہیں، فقط دنیا کے طالب نہیں ہیں، چونکہ اس سے پہلے کی آیت میں خدا نے بیان کیا کہ جو آخرت کا طالب ہے ہم اسے، جو دنیا کا طالب ہے ہم اسے دنیا دے دیں گے، لیکن اس کے لیے پھر آخرت میں کچھ نہیں بچے گا، دنیا میں اس کا حساب مل جائے گا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہے فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، پہلے ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، پروردگار ہمیں دنیا میں دے دے۔ خب دنیا مانگی خدا دے گا، چونکہ وہ عطا کرنے والا ہے، فیاض ہے، لیکن خدا کہتے ہیں پھر آخرت میں کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے لے لو دنیا خالی۔ لیکن فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور انہیں انسانوں میں سے جو سمجھدار ہیں، جو عقل مند ہیں، جن کی نگاہ تیز کام کرتی ہے، جو دنیا کے حقائق کو سمجھتے ہیں، جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے موت کو، موت کے بعد کی مراحل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو دنیا کی فانی ہونے والی اشیاء کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی، لہذا اصل سودا آخرت کا ہے، جن کی نگاہ میں قرآن کی وہ آیت ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، بے شک حقیقی دنیا، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ اس کو امام علی نے بیان کیا، توجہ رکھیے گا کہ خدا وند عالم نے جو نیک ہے جو بد ہے دونوں کو دنیا دی ہے۔ خدا دنیا نیک اور بد دونوں کو دیتا ہے، لیکن خداوند عالم دین فقط نیک انسانوں کو عطا کرتا ہے، دین فقط نیک انسانوں کو ملتا ہے۔ یعنی دین تک پہنچنے کے لیے ایک طہارت پاکیزگی چاہیے۔ جو نیک ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اچھی گزرے، خدا اس کو دین عطا کرتا ہے۔ پہلی حدیث بھی امام علی سے، دوسری بھی امام علی سے، کہ نیک اور بد دونوں کو دنیا ملتی ہے، لیکن دین کس کو ملتا ہے؟ جو نیک ہوتا ہے، جو اچھا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ دینی گھرانے میں پیدا ہو گئے، اگر آپ کو دینی گھرانے میں تربیت ہو رہی ہے، اگر آپ دین کی وجہ سے دنیا کی کچھ چیزوں سے تھوڑا سا پیچھے ہیں، تو اس پہ ملال نہ کریں، چونکہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق یہ خیر دنیا اور آخرت ہے۔ امام علی کے مطابق یہ آپ کی نیکی کی دلیل ہے کہ خدا نے آپ کو دین کے ساتھ مانوس کیا ہے، دین کے ساتھ آپ کو وابستہ کیا ہے۔ لہذا امام نے بیان کیا من رزق الدین رزق خیر الدین خیر دنیا والا آخرت، اس کو آخرت اور دنیا دونوں کا خیر مل گیا۔ یہ مانتا خدا سے کہ دنیا میں اور آخرت میں ہم کو خیر عطا فرما۔ درود پڑھی محمد علیہ عزیزان محترم۔ بس اب دین کے ساتھ جب دین بھلائی ہے، جس کو امام علی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، دیان بننا ہے، دین دنیا آخرت کی بھلائی ہے، جس کو خدا نیکی کے ساتھ کچھ عطا کرتا ہے اس کو دین عطا کرتا ہے، تو ہمیں اپنی اس دین کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہم بھی لائقے ان کی طرح نہ رہ جائیں کہ جن کی زبانوں پر فقط دین تھا، حقیقت دین سے دور تھے۔ ہم بار بار اس بحث کو اپنے سامنے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں، تاکہ امام عصر تک پہنچ پائیں۔ امام عصر تک پہنچنے کے لیے دیان ہونا شرط ہے، بار بار کی بحث ہے ہماری۔ خب علامات ہیں، جس طرح اسلام عزیز ہے، اسلام عزت عطا کرتا ہے، اسلام سے بڑی شرافت کوئی نہیں، اس طرح کل بیان کیا مکرم، خدا نے کرامت عطا کی، ولقد کرمنا بنی آدم، کل کی آیت گزر گئی، اور اس کرامت کی کچھ نشانیاں تھیں کہ کون ہوتا ہے اہل کرامت، جس کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ آج اہل دین کی بھی کچھ علامات ہیں، پھر اس کو امام علی بیان کر رہے ہیں۔ اگر جاننا چاہتے ہو کہ تم اہل دین ہو یا نہیں ہو، تو اہل دین ہونے کی کچھ علامات ہیں، اس کو سمجھنا ہوگا۔ آج اس کی طرف آپ تھوڑا سا اشارہ ہے کہ ہم آیا اہل دین ہیں یا نہیں، ہمارے اندر وہ خصوصیات ہیں یا نہیں ہیں۔ اس روایت کو آپ کے سامنے کتاب وسائل الشیعہ سے بیان کر رہا ہوں. وسائل الشیعہ کا باب ہے باب الجہاد, اس کا ترجمہ کیا گیا فارسی کے اندر جہاد و من نفس کے نام سے. مجھے نہیں معلوم اردو میں ہے یا نہیں, میں نے اردو میں نہیں اس کو دیکھا, ظاہرا اردو میں بھی ہے. حرر شیخ حرر عاملی نے اس کتاب کو لکھا. اس کتاب کی عظمت اور اہمیت یہ ہے کہ یعنی اس کے اندر آئمہ کی روایات تو لکھی ہیں, تربیت کے لیے بہترین کتاب ہے. جو افراد اپنی تربیت کرنا چاہتے ہیں, دین کے سوا انس پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور مخصوصاً چاہتے ہیں کہ آغا بہجت جیسا کوئی استاد ان کو میسر آ جائے اور پھر اس کے بعد ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں چلائے اور انہیں راستہ دکھائے, تو آغا بہجتی کا جملہ نقل کرتا ہوں. کتاب وسائل الشیعہ اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس کتاب وسائل الشیعہ کے مخصوصاً باب جہاد کی ہر بحث, بہت ساری بحثیں ابواب ہیں تقسیم کیے گئے, کسی نہ کسی ایک بحث کو روز آنا بیٹھ کر پڑھو ان کے لیے کہ جو ہدایت چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں آغا بہجت جیسے شخصیات ان کے لیے کوئی دستور بتائیں, رہنمائی کریں ان کے لیے رہنمائی. آغا بہجت کہتے ہیں وسائل الشیعہ کی جو کتاب ہے وسائل الشیعہ نام سے, اس کے اندر باب جہاد ہے جہاد من نفس, اس کی ہر حدیث ہر روایت میں سے ایک روایت کو روزانہ کسی نہ کسی کو پڑھو, اور جب تم اس کو روزانہ پڑھو گے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے. آغا بہجت ایک آگے بیان کر رہے ہیں کہ ایک سال جب تم اس پر عمل کرو گے تو ایک سال بعد تم دیکھو گے کہ تم حتماً تبدیل ہو چکے ہو. میں نہیں کہہ رہا یہ جملے, اس کے ہیں یہ جملے کہ جس کو لوگ عارف کے نام سے جانتے ہیں, جس کی تربیت میں آنا چاہتے تھے, جس کو لوگ چاہتے تھے کہ یہ ہمیں کوئی رہنما اصول بتا دیں, جن کے بارے میں آج بہت سے لوگ بہت کچھ جانتے ہیں, عارف شخصیت قاضی طباطبائی کے شاگرد, جن کے پاس اختیاری موت کا اختیار تھا. یہ جملہ تھوڑا سنگین ہے شاید, لیکن امام خمینی کے بقول آغا بہجت کے پاس اختیاری موت کا اختیار ہے, یعنی وہ ارادہ کریں اس دنیا سے جانے کا وہ جا سکتے ہیں. اب یہ منزلیں کیا ہیں ہمیں بہت سی چیزیں نہیں پتہ, ہماری تو کیفیت وہ ہے کہ جس کو آغا رضا بہاؤدینی جو یہاں پہ رہبر کے نمائندے تھے ابو الفضل بہاؤدینی صاحب, ان کے چچا رضا بہاؤدینی بہت بڑے عرفا میں سے تھے, ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو ہماری کیفیت کیا ہے, میں اپنے جیسوں کی بیان کر رہا ہوں, ہم تو وہ جو شاگردوں کے ساتھ واقعہ پیش آئے گا اس کو بیان کر رہا ہوں, ہم کہاں آگے کی نگاہ رکھتے ہوں گے. تو مشہد ایک دفعہ ان کے ساتھ لوگ گئے, اب ان کے خاص شاگرد تھے جو ان کے ساتھ ساتھ تھے. اب خاص شاگرد کا مطلب کیا ہے, خاص شاگرد یہ ہے کہ وہ تربیت کر رہے ہیں, ان کے نفوس کو دیکھ رہے ہیں, ان کی نفوس کی احیاء کے لیے ان کو دستور بتاتے ہیں, انہیں عمل بتاتے ہیں, ان کو راستے پر لے کر چل رہے ہیں. مشہد گئے ایک مرتبہ, مشہد سے واپسی میں ایک جگہ ریسٹورنٹ میں رکے کھانے کے لیے, اور جیسے کھانے کے لیے رکے تو بیٹھے, دسترخوان لگا, دسترخوان کے اوپر جو ہے وہ لا کر کھانا رکھا گیا. جو لوگ ایران گئے ہوئے انہیں معلوم ہے وہاں پہ چلو کباب کے نام سے ایک بڑی مشہور غذا ہے, سادہ چاول اس کے اندر ایک کباب لا کے رکھا جاتا ہے اور ایک ٹماٹر ساتھ ہوتا ہے. چلو کباب لا کے رکھا گیا, اب سارے لوگ بیٹھے ہوئے انتظار میں کہ آغا شروع کریں تو ہم بھی شروع کریں. آغا انتظار میں بیٹھے ہوئے کیونکہ وہ کچھ دیکھ رہے ہیں جو یہ نہیں دیکھ رہے, انہیں نظر آ رہا ہے انہیں نظر نہیں آ رہا, توجہ رکھیے گا. لہذا جیسے ہی اب شاگرد باز ہوتے ہیں تھوڑا تیز ہوتے ہیں, کسی کو بھوک زیادہ لگ رہی تھی, اس نے ہاتھ بڑھایا کھانے کے لیے, چاول کہنے والا کھایا اس نے. اب جیسے ہی اس نے کباب توڑا تو دوسرے شاگردوں نے بھی شروع کیا, جیسے ہی کباب توڑنے لگے آغا نے کہا رک جاؤ ٹھہر جاؤ. انہوں نے کہا کیا ہوا کیوں رک جائیں؟ کہا تم لوگوں کے پاس کیسا علم ہے, کیسا نور ہے جو تمہیں غذا کی حلال اور حرام ہونے کا نہ بتا سکے. شاگرد حیران ہو گئے, انہوں نے کہا کیا مطلب؟ کہا یہ تمہارے سامنے کباب ہے, یہ حلال نہیں ہے, یہ کوے کا کباب رکھا گیا ہے سامنے, یہ حقیقی بات ہے, یہ کوے کا کباب ہے, کوے کا گوشت ہے, یہ تمہارے پاس کیسا علم ہے جو تمہیں اتنا نور نہ دے سکے؟ توجہ رکھیے, کیسا علم ہے. بس توجہ رکھیے گا کہ آغا بہجت جیسے شخصیات سے انسان چاہتا ہے کہ سیکھے حاصل کرے. وہ آغا بہجت کیا کرنا کیا کریں گے؟ آغا بہجت یہی اصول بتائیں گے, انہوں نے راستہ بتایا. اب جس جس کے دل میں حسرت ہے کہ وہ آغا بہجت سے کچھ سیکھتا سیکھ لے. وسائل الشیعہ باب الجہاد جہاد بن نفس کے نام سے جو کتاب ہے, کہتے ہیں روزانہ اس کی ایک روایت کو حدیث کو پڑھو, نہ فقط پڑھو اس پر عمل کرو, ایک سال بعد تم دیکھو گے تمہارے اندر حتماً تبدیلی آ گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسے دوا, وہ بیان کرتے ہیں جیسے ڈاکٹر کی دوا کو مستقل استعمال کیا جاتا ہے, اس ڈاکٹر کی دوا سے حتماً مریض پر اثر آتا ہے. اسی طرح دین کا معاملہ عزیزوں, قلت دیانون کا مطلب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, یعنی فقط تلوار اٹھا کر لڑنا دینداری نہیں ہے, اصل دینداری کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے, دیکھا کچھ نوجوان لگے آپس میں بیٹھے ہوئے ایک شغل لگا ہوا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ بڑا سا ایک پتھر درمیان میں رکھا ہوا ہے, اسے اٹھانے کا مقابلہ ہو رہا ہے. رسول اللہ پوچھیں کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں رسول اللہ ہم اس پتھر کو اٹھا کر آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ کہا جو اس پتھر کو اٹھا لے گا وہ قہرمان ہوگا, چیمپئن ہوگا, پہلوان ہوگا. رسول اللہ کہتے ہیں پہلوان وہ نہیں ہے جو اس پتھر کو اٹھا لے. اب سننے والوں کے ذہن میں یہ آیا کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور بڑی چیز ہے, اور بڑی چیز کرنی ہے. جیسے آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ اسی طرح کے کچھ گیمز بناتے ہیں, بڑی بڑی چیزوں کو اٹھانا ہے, بڑے ٹائر کو اٹھانا ہے, درخت کے تنوں کو اٹھانا ہے, اور سمجھتے ہیں یہ چیمپئن شپ ہے. رسول اللہ نے کہا نہیں, قہرمان یہ نہیں ہے, پہلوان وہ نہیں ہے, فاتح وہ نہیں ہے جو بڑا پتھر اٹھا لے. اصحاب یعنی جو نوجوان تھے وہ متوجہ ہوئے کہ اب رسول اللہ کچھ بتائیں گے, چلو اس چیز کو اٹھانے کی کوشش کریں گے, وہ کیا چیز ہے؟ رسول اللہ سے پوچھتے ہیں پھر اللہ کے رسول وہ کیا چیز ہے کہ جس کو کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو پہلوان سمجھ سکتا ہے, چیمپئن سمجھ سکتا ہے, قہرمان سمجھ سکتا ہے, فاتح سمجھ سکتا ہے؟ رسول اللہ کہتے ہیں جو اپنے نفس کو مہار کر لے وہ پہلوان ہوا کرتا ہے, جو اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھے وہ چیمپئن ہے, جو اپنے نفس کی سرکشی کو دبا کے رکھے, جو اپنے نفس کی سرکشی کے آگے بھٹک نہ جائے, پھسل نہ جائے, ذرا سا موقع رشوت کا ملا اور گئے, بھول گئے کہ ہمارا تعلق علی مرتضیٰ سے تھا, ذرا سا موقع کسی کا حق مارنے کا ملا, ذرا سا موقع ملا, باپ کا انتقال ہو گیا, اب بیچاری بہنیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میراث کے اندر ان کا کتنا حصہ ہے, بھائی نے دیکھا کہ بہنوں کو بھی نہیں پتہ, تھوڑا سا پیسہ ان کو دے کر اپنا کام سیدھا کر لیا. نہیں, یہ نفس کی سرکشی ہے, جتنا حق بنتا ہے وہ حق اس کو دو, توجہ رکھیے گا. دین کے تقاضے ہم سے یہی ہیں, دین ہم سے یہ پہلوانیاں نہیں کروانا چاہتا. تلوار کا موقع جب آتا ہے جب انسان امام کے ساتھ جہاد پہ نکلتا ہے. آپ کے خیال میں کیا رسول اللہ کی زندگی کے اندر جو ان کے ساتھ رہنے والے اصحاب تھے انہوں نے ہمیشہ تلوار چلائی ہے؟ ایسا نہیں ہے. 23 سالہ زندگی کے اندر مسلسل تلواریں اور مسلسل جنگ نہیں ہے. پھر کیا چیز تھی جس چیز کو رسول اللہ نے معاشرے کو بنایا, ان چیزوں سے رسول اللہ نے معاشرے کو بنایا یعنی دیندار بنایا, اس کے اندر سر فہرست جو چیزیں ہیں وہ ایثار ہے, قربانی ہے, اپنے آپ کو مہار کرنا ہے. لہذا علامت کو سمجھنا ہے. اگر مجھے دیان بننا ہے تو مجھے سمجھنا ہوگا مجھے کرنا کیا ہے. اب اس کو پہچانوا رہے ہیں آپ کے سامنے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا, چھٹے امام نے امام علی سے نقل کیا, اسی وسائل الشیعہ کی روایت کے ذیل میں تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. تقریباً 10 چیزوں کو امام علی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. کس چیز کے لیے امام بیان فرماتے ہیں؟ اِنَّ لِأَهْلِ الدِّينِ عَلَامَاتٍ يُعْرَفُونَ بِهَا. اہل دین کی علامات ہیں. جاننا چاہتے ہو اہل دین ہو یا نہیں ہو, متدین ہو یا نہیں ہو, دیندار ہو یا نہیں ہو, تو کیا کرو؟ ان علامتوں کو اپنے اندر دیکھو. وہی والی کل والی بحث کہ 4 انڈیکیٹر امام علی نے دیا. انڈیکیٹر کا کیا مطلب ہے؟ بتاتا ہے ہاں یہ تمہارے اندر ہے, اس کا مطلب ہے تم مکرم ہو. اب ان علامتوں کو دیکھنا ہے. آپ تب تو میں تیزی اس کا آپ سامنے پڑھوں گا, جہاں جب وضاحت کی ضرورت ہوگی بیان کروں گا. پہلی چیز میں واقعی آپ سب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں پہلی چیز کیا ہے؟ علامت دین کے اندر امام علی پہلی چیز کیا بیان کریں گے؟ اگر جواب مل سکے تو بہت اچھی بات ہے. معمولاً ہمارے ذہن میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ایک خاص قسم کی عبادات ہیں, عبادات کا اپنا ایک پورشن ہے. اب آپ کے سامنے 10 چیزیں بیان کرتا ہوں. پہلی چیز جس کو امام علی علیہ السلام علامت دین میں بیان کر رہے ہیں, دیندار ہو یعنی کیسے پتہ چلے گا؟ ایسے پتہ چلے گا, تمہارے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے. پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز مولا بیان کر رہے ہیں صدق الحدیث, سچائی. دیندار ہو کیسے پتہ چلے گا؟ دیندار کیسے مجھے پتہ چلے گا میں دین پر عمل کر رہا ہوں؟ اب یہ اپنے آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے. مجھے اپنے دیندار ہونے کی سند سرٹیفکیٹ امام علی کے ہاتھ سے لینا ہے یا کسی اور سے لینا ہے؟ میرا دین جب ہی دین ہے جب علی جو کمال الدین ہے, علی جو یعصوب الدین ہے. یعنی یعصوب کا کیا مطلب ہے؟ دیندار کی پہچان کرنے والا. یعصوب آپ سب کو پتہ ہے, تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. یعصوب تو ایک مکھی ہے. کس اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب شہد کی مکھیاں آتی ہیں آنے کے بعد چھتے کی طرف جاتی ہیں تو اس یعصوب نامی مکھی کا کام کیا ہوتا ہے؟ شہد میں چھتے میں آنے والی مکھیوں کے شہد کو دیکھے. اگر خالص شہد ہوتا ہے تو اجازت دیتی ہے چھتے میں جا کر اپنا رس منتقل کرے, اور اگر کوئی زہریلا مواد لے کر آتی ہے کوئی مکھی تو یہ یاسوب اس کو ڈنگ مار کے مار دیتی ہے. یاسوب کا کیا کام ہے؟ خالص شہد کو چھتے تک لے جانے کی ذمہ داری ادا کرنا. امام علی کون ہے؟ یاسوب الدین. یعنی دین کس کے پاس ہوگا؟ کون بتائے گا؟ مولا متقیان بتائیں گے. پہلی چیز امام نے کیا بتائی؟ ان اہل الدین علامات, ان کے لیے علامات ہیں, یعرفون بها, اس سے پہچانے جاتے ہیں. پہلی چیز صدق الحدیث, سچے ہوتے ہیں, سچائی سے کام لیتے ہیں. اپنے آپ سے میں یعنی اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں چونکہ چیزیں زیادہ ہیں, وقت کم ہے, تیزی سے بیان کروں گا, ہر چیز کی وضاحت نہیں. مولا کیا اگر میرا کوئی نقصان ہو رہا ہو پھر بھی سچ بولوں؟ امام کہیں گے ہاں وہ نقصان وقتی ہوگا, اس کا تمہیں لازمی نتیجہ ملے گا. سچائی کا نتیجہ ہمیشہ ملتا ہے, امام کے الفاظ میں سے مفہوم بتا رہا ہوں. یعنی میں اپنے وقتی مفادات کی خاطر بھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے مولا؟ نہیں, وقتی مفادات کی خاطر بھی جھوٹ نہیں بول سکتے ہو. پہلی علامت اہل دین کی کیا ہے؟ صدق الحدیث, پہلی علامت. دوسری علامت امام بیان کرتے ہیں کیا ہے؟ اپنے اندر دیکھنا ہے دیندار ہو یا نہیں. علامت ہوں گی تو دیان بنو گے, پکے دیندار بنو گے. دوسری علامت امام بیان کرتے ہیں ادا الامانہ. دیندار کیا کرتا ہے؟ دین کی علامت کیا ہے؟ امانت ادا کرتا ہے. جو امانت خدا بند عالم نے اس کے حوالے کی ہے اس امانت کا ادا کرنے والا ہے. اگر کوئی اس نے اپنا مال اس کے پاس رکھوایا اس امانت کو ادا کرتا ہے. بعض اوقات عزیزوں کسی کا راز ہمارے پاس امانت ہوتا ہے, کسی کی کوئی خامی ہمارے پاس امانت ہوتی ہے. یعنی میں اس کو اور بیان کروں, ہمارے یہاں بعض اوقات گھروں کے مسائل اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کی باتوں کو دوسروں سے شیئر کرتے ہیں. ہم انسان ہیں, انسانوں میں نقص ہوتا ہے, انسانوں میں ضعف ہوتا ہے. ممکن ہے کسی کی زوجہ میں کوئی ضعف پایا جاتا ہو, کوئی کوتاہی ہو گھر کے امور کو, جیسے کہ یہ شوہر چاہ رہا ہے نہیں کر پا رہی, ایک ضعف ہے, کوتاہی ہے, کمی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اصلاح ہو سکتی ہے, لیکن یہی شخص بیٹھ کر اپنے ہی گھر والوں میں اس کو بیان کرے تو کیا ہوگا؟ اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی. جب اس کی حیثیت ختم ہو گئی تو پھر کیا کرے گی؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس کی حیثیت کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زبان سے ختم کیا ہو وہ آپ کے بچوں کو حیثیت والا تربیت کرے؟ نہیں کر سکتی. اس کی حیثیت ختم کی ہے آپ نے, آپ نے اس کی شخصیت کو پامال کیا ہے, وہ کہاں سے شخصیت والے بچے پرورش کرے گی؟ اسی طرح شوہر کی کوتاہیاں, شوہر کے اندر نقائص, نقائص ہے, انسان ہے, بشر ہے, بہت سے نقائص ہو سکتے ہیں. امانت ہے بیوی کے پاس, نہ بیان کرے اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے شوہر کی حیثیت کو پامال نہ کریں. توجہ رکھیے گا, ادا الامانہ امانت کی حفاظت کرتے ہیں اور جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ امانت کو ادا کرتے ہیں. اس کے بارے میں بہت سی روایات ہیں, وقت کم ہے, فقط اتنا سن لیجئے کہ آئمہ نے یہ بیان کیا کہ تمہارے پاس حتیٰ کسی کافر کی بھی امانت ہو تو اسے واپس کرو. اور ایک روایت چوتھے امام سے ملتی ہے جس میں امام بیان کرتے ہیں کہ اگر میرے پاس وہ خنجر, یعنی امانت کی ادائیگی پر امام بیان کر رہے ہیں کہ اس کی اہمیت کتنی ہے, میرے پاس وہ خنجر کہ جس سے کربلا میں میرے بابا کو ذبح کیا گیا کوئی امانتاً رکھوائے تو میں اسے بھی واپس کروں. اس سے زیادہ مزید تاکید شاید نہیں ہو سکتی ہمارے لیے. ادا الامانہ دوسری خصوصیت کیا ہے اہل دین کی؟ امانت داری. اب آگے بڑھ کے بیان کرتا ہوں, خدا نے ایک امانت ہمیں دی ہے, وہ کیا ہے؟ دینداری. ہم نے اس امانت کو, خدا نے قرآن میں بیان کیا, ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں اور پہاڑوں پر پیش کیا, وہ ڈر گئے, پیچھے ہٹ گئے, انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. انسان نے آگے بڑھ کے اس کو قبول کر لیا. انسان بے شک ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے, قرآن کی آیت. کیوں ظالم جاہل ہے؟ چونکہ اس امانت کو قبول کرنے کے بعد بے پرواہ ہو گیا, لاپرواہ ہو گیا, اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا. وہ امانت کیا ہے؟ وہ خدا مند عالم کی سالم فطرت ہے, وہ دین ہے, وہ امانت ولایت ہے جس کو کہا گیا, مختلف تعبیریں, ولایت امانت ہے. رسول اللہ نے بیان کیا کہ میرے بعد اس ولایت کے ساتھ با وفا رہنا, امت نے بے وفائی کی. لہذا دوسری خصوصیت اہل دین کی کیا ہے؟ ادا الامانہ, امانت ادا کرتے ہیں. تیسری خصوصیت اہل دین کی کیا ہے؟ خصوصیت نہیں ہے, یہ انڈیکیٹرز ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ خصوصیت کے طور پر میں سوچوں کہ ٹھیک ہے میں دیندار تو ہوں, میں اگر ان چیزوں کو اپنے اندر نہیں بھی لے پایا تو کیا مسئلہ ہے؟ نہیں, امام کریں کہ پتہ ہی اس وقت چلے گا کہ تم دیندار ہو یا نہیں جب تمہارے اندر یہ پائی جاتی ہوں چیزیں. اگر یہ چیزیں نہیں تو دینداری نہیں ہے امام علی کے مطابق. تیسری چیز ہے وفاء العہد, عہد کا پکا, وعدے کا پکا ہے, جس سے بھی عہد و پیمان کرتا ہے اس پر پورا اترتا ہے. چوتھی چیز عزیزوں جو آج کے دور میں بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے, وہ صلۃ الرحم. امام بیان کر رہے ہیں صلۃ الرحم, ارحام یعنی اپنے عزیزوں رشتہ داروں کا خیال, دیکھ بھال, ان سے ملنا جلنا, ان کی مشکل کا خیال کرنا, ان کے ساتھ ملنا. عزیزوں ضروری نہیں ہے کہ میں کسی کی مالی مدد کر سکوں, لیکن بعض اوقات کسی کے دکھ کو سن کر اس کا بوجھ ہلکا کرنا بھی صلۃ الرحم ہے، کسی کی مشکل کو سن لینا صلۃ الرحم میں آتا ہے۔ پانچویں چیز امام بیان کرتے ہیں، رحمت الضعفاء۔ کیا چیز ہیں یہ ساری؟ دینداروں کی علامت، ضعیفوں، ناچاروں، بے نواؤں، تنگ دستوں کی مدد جو ہو سکتی ہے۔ جس سے میں پھر عرض کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہر انسان یہ کام کر سکے، اس کے لیے روایات بہت ساری ہیں کہ اگر خود نہیں کر سکتے تو کیا کرو، واسطہ بن جاؤ، دوسروں کے ذریعے سے اس کو حل کرو۔ چوتھی چیز حسن الجوار، چھٹی چیز حسن الجوار، حسن الجوار ہمسائے کے ساتھ نیک سلوک، ہمسائے آزاری نہ ہو، ہمسائے کو اذیت نہ دو، یہ کیا ہے؟ دینداروں کی نشانی۔ اگلی چیز بذل المعروف، بذل المعروف یعنی اچھائی کو خرچ کرنا، نیکی کو خرچ کرنا، اچھی چیز کو دینا۔ قرآن کی آیت ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اس چیز کو خدا کی راہ میں نہ دو جسے تم محبت کرتے ہو، تم نیکی تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ جناب سیدہ کا واقعہ سنا ہوا ہے، شادی کی صبح، اگلے دن رسول اللہ پہنچے، دیکھا کہ بیٹی کے جسم پر پرانا لباس ہے، پوچھا بیٹی وہ نیا لباس کیا ہوا؟ کہا بابا ایک سائلہ نے سوال کیا تھا، اسے لباس کی ضرورت تھی، میں نے اپنا شادی کا جوڑا اسے دے دیا۔ رسول اللہ نے کہا بیٹی پرانا جوڑا دے دیتی۔ جناب سیدہ نے قرآن کی آیت پڑھی، بابا قرآن نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اس چیز کو جو تمہیں پسند ہو رائے خدا میں نہ دو، نیکی نہیں ملتی، نیکی نہیں ملے گی۔ بس للمعروف، نہ نشاور کرو، اچھی چیز کو دو، نیکی کو دو، نیکی کے ساتھ کام کرو، اچھی چیز لوگوں کو عطا کرو۔ اس کے بعد اگلی چیز سعت الخلق، خوش اخلاقی سے پیش آؤ، خوش اخلاقی کے ساتھ۔ واتباع العلم، دیندار کی خصوصیت یہ ہے، یعنی دینداری کی علامت کیا ہے؟ کہ اہل دین ہمیشہ علم کی پیروی کرتا ہے، علم کے راستے پر چلتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ علم کے راستے کو چھوڑ دے، یعنی چیزوں کے اندر کبھی بھی علم کے بغیر فاصلوں کو طے نہیں کرتا۔ واتباع العلم، علم کی پیروی ہے، پیرو علم کا، جہاں کہیں اسے علم کا موقع ملتا ہے وہ علم کی محفل میں آ کر بیٹھتا ہے، علمی بات سنتا ہے، اس کے تحت اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ سارے وہ انڈیکیٹرز ہیں جو امام علی نے بیان کیے کہ اگر جاننا چاہو کہ اہل دین ہو یا نہیں، ان کو اپنے اندر دیکھو۔ واتباع العلم، علم کی پیروی کرتا ہے، چیزوں کے اندر جہالت میں نہیں پڑا رہتا، کسی چیز میں اس کو شک پڑ جائے تو اسے ایسے نہیں چھوڑتا، اس کا علمی راستہ تلاش کرتا ہے، اس کا دیکھتا ہے کہ کیسے اس مسئلے کو حل کروں۔ آخری چیز جو بیان کروں، وما یقرب الی اللہ، ایک دیندار جو حقیقی دیندار ہے ہر اس چیز کو اپناتا ہے کہ جس سے اس کو خدا کی نزدیکی حاصل ہو جائے۔ وما یقرب الی اللہ، ہر اس چیز کو اپناتا ہے کہ جس کے اندر خدا کی نزدیکی اس کو مل جائے۔ تقریباً 10 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، 9 یا 10 چیزیں اس کو بیان کیا جو امام علی نے بیان کیا۔ عزیزان محترم، کہنے کا مقصد کیا ہے کہ دین کا جو تقاضا ہے ہم سے وہ بہت زیادہ نہیں ہے، دین ہمیں انہی سادہ سادہ چیزوں کے ذریعے سے آزما رہا ہے، زبان کے سچے ہو یا نہیں ہو، صدق الحدیث پہلی چیز ہے۔ اب یہاں پہ آپ اگر تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں اور غور کریں ان 9 چیزوں کے اندر جو میں نے بیان کی ہیں، 10 چیزوں کے اندر جو بیان ہوئی ہیں، آپ کو نظر آئے گا ساری وہ چیزیں ہیں جو معاشرہ سازی کے لیے ضروری ہیں۔ ان تمام چیزوں کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے، یعنی انسان کی انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ اجتماع پر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اسلام انسان کی انفرادی تربیت سے زیادہ اجتماعی تربیت پر اہمیت دیتا ہے۔ اسلام، اس کا مطلب ہے وہ جو لوگ ایک نظریہ رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے وظائف پر عمل کرنا ہے، اپنے جو دینی معاملات ہیں انہیں صحیح رکھنا ہے، معاشرے سے ہمیں اس وقت تک کوئی سروکار نہیں ہے جب تک کہ امام زمان تشریف لے کر نہیں آتے، ہمیں معاشرے کی اصلاح کے لیے اقدام نہیں اٹھانا، ہمیں معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کرنی۔ ان تمام چیزوں کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آپ بتائیے کہ آیا انفرادی زندگی کی چیزیں ہیں یا اجتماعی زندگی کی چیزیں؟ انسان اگر اکیلے میں بیٹھا ہوا ہے، تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، صدق الحدیث کی کیا ضرورت ہے؟ سچائی کس کے ساتھ چاہیے انسان؟ کوئی ہے ہی نہیں، اکیلا ہے، صحرا میں زندگی گزار رہا ہے، کہاں سچائی، کدھر ہے اس کا اپلیکیشن، کدھر ہے اس سچائی کی، کدھر اس کو اپلائی کرے، سچائی کہاں اپلائی ہوگی، کہاں اس کو عملی بنایا جائے گا جہاں اس کے مقابلے میں کوئی شخص ہوگا۔ صدق الحدیث یعنی معاشرہ، معاشرہ سازی۔ اداء الامانہ، امانت انسان کی اکیلی کی ذات کے ساتھ ہے یا معاشرے کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ ہے۔ وفاء العہد، عہد کا پورا کرنا، اکیلے کے ساتھ ہے یا معاشرے کے لیے، معاشرہ سازی ہے، توجہ رکھیے گا۔ حسن الخلق، اکیلے کے اندر ہے یا معاشرے سے تعلق ہے اس کا، صلہ رحم، بذل المعروف، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق معاشرے سے ہے. آخری نقطہ بیان کر رہا ہوں، کیا مطلب ہے؟ یعنی خدا مند عالم نے انسان کو انفرادی زندگی کے لیے خلق نہیں کیا، خدا مند عالم نے انسان کو اجتماع کے لیے خلق کیا ہے. اسی لیے اجتماع کو، اجتماعی اصولوں کو دین کی بنیاد قرار دیا امام علی نے، کہا کہ دین کی بنیاد سمجھنا چاہو یعنی یہ اجتماعی اصول ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی انفرادی مسئلہ کوئی نہیں تھا، یزید کی بیعت سے امام کی شخصیت اور ذات پر کوئی آنچ نہیں آ رہی تھی، امام حسین کو ذاتی مسئلہ کوئی نہیں تھا. امام نے قیام کیوں کیا؟ اپنی ذات کے لیے، معاشرے کے لیے. امام نے کیا کہا؟ انی اورید ان آمر بالمعروف ونہا عن المنکر، میں نکل رہا ہوں. کیوں نکل رہا ہوں؟ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنے کے لیے. یہ نانا کی قوم بھٹک گئی ہے، میں اس کو صحیح راستے پہ واپس لے کے آ رہا ہوں. انی اورید ان آمر بالمعروف ونہا عن المنکر واسیر و بصیرت جدی، وہ بھی توجہ رکھیے گا. لہذا اسلام کے جو احکام ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا ہے جو انڈیکیٹرز میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، جس کو امام علی نے بیان کیا، ایک دیندار انسان پھر وہ ہوتا ہے جو معاشرے کے اندر زندگی گزارتا ہے. اگر یہ سوچ آپ کے سامنے آتی ہے کہ نہیں جب تک امام زمانہ نہیں آتے ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کو ان روایات کے سائے میں رکھ کر دیکھ لیجئے. سوال کیجیے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ نہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے معاشرے کے نسبت، ان سے پوچھیں پھر کس کی ذمہ داری ہے؟ پھر یہ جو ساری احادیث بیان کی گئی ہیں وہ کس کے لیے بیان کی گئی ہیں؟ امام نے علامات قرار دیا ہے، دین کی علامت ہی ہے. اور دیان میں کب بنوں گا؟ جب ان تمام علامتوں پر اپنی زندگی میں عمل کروں گا. میں سچا بنوں گا تو دیان بنوں گا، ایفائے عہد کرنے والا بنوں گا تو دیان بنوں گا، امانت کی ادائیگی آئے گی میرے اندر تو دیان بنوں گا، صلہ رحم آئے گا تو دیان بنوں گا، حسن خلق آئے گا تو دیان بنوں گا، امر معروف کرنے والا بنوں گا تو دیان بنوں گا. عزیزان محترم، زحمت تمام کی. آخری چیز امام نے بیان کی، وما یقرب الی اللہ تعالی، اور دیندار وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اس چیز کی تلاش میں رہتا ہے کہ کون سی چیز اسے خدا کی قربت کے نزدیک لے کر جاتی ہے. یعنی اپنے ہر کام میں، اسی لیے تھوڑا توجہ کیجئے گا، ہمیں دین اتنا خوبصورت ملا ہے کہ جس نے ہمیں تمام چیزیں سکھائی ہیں. آپ کو ہر چیز کی نیت کرنی پڑتی ہے، ہر عمل کی نیت کرنی پڑتی ہے، اس عمل کی نیت میں الفاظ کیا ادا کرتے ہیں؟ قربتن الی اللہ. میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں؟ قربتن الی اللہ. نماز کیوں پڑھ رہا ہوں؟ قربتن الی اللہ. روزہ کیوں رکھ رہا ہوں؟ قربتن الی اللہ. خمس کیوں دے رہا ہوں؟ قربتن الی اللہ. ہر چیز قربتن الی اللہ ہے، چونکہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قربانی دے کر بتایا کہ خدا کی قربت کے آگے کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی. خدا کی قربت اصل ہے، خدا کی نزدیکی اصل ہے. امام حسین نے یہ راستہ رکھا ہمارے سامنے، قربتن الی اللہ. بس وما یقرب الی اللہ تعالی. اب آئیے بس آخری نقطہ بیان کروں، مصائب پر آ گیا، کہ مومن کون ہے، دیندار کون ہے، جو ان تمام چیزوں پر توجہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس چیز پہ توجہ رکھتا ہے جو اس کو خدا کے نزدیک کر رہی ہو. عزیزوں، بہت خوش نصیب ہیں ہمارا، میرا سال گزشتہ کا عشرہ یہاں پر اسی جگہ پر اسی موضوع پر تھا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قربتن الی اللہ کا بہترین راستہ ہے. وما یقرب من اللہ تعالی، دیندار کون ہے؟ جو ان چیزوں پہ نگاہ رکھے جو اس کو خدا کے نزدیک کرے. امام حسین علیہ السلام وہ ہیں جو خدا کے نزدیک کرنے کا بہترین راستہ ہے. آپ اور ہم جب امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ یا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ تعالی. امام حسین سے آپ خطاب کر رہے ہیں، آپ کی زیارت امام حسین کے لیے ہے، آپ الفاظ امام حسین کے لیے ادا کر رہے ہیں، لیکن ان الفاظ کی ادائیگی کے بعد آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے مولا، یہ جو میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، یہ جو میرے سلام ہیں، میں اس سلام کو کر آپ کو رہا ہوں، لیکن اس کے نتیجے میں ایک سفر طے ہو رہا ہے. وہ سفر کہاں کا طے ہو رہا ہے؟ قربتن الی اللہ کا سفر طے ہو رہا ہے. یا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ، میں اللہ کے نزدیک ہو رہا ہوں، بموالاتکم، آپ کے ساتھ نزدیک ہوتے ہوئے. اور میں نے پچھلے سال ادھر ہی اس چیز کو بیان کیا تھا کہ یہ وہ جملہ ہے جو امام زمانہ کی زیارت نہائیہ میں بھی موجود ہے. امام نے زیارت نہائیہ میں خود امام قربت الی اللہ کا سفر طے کروانے والے، یعنی بارہویں امام جو ہمارے آپ کے آخری امام ہیں، خود وہ قربت الی اللہ کی منزلوں کو طے کروانے والے ہیں، لیکن وہ امام حسین کی عظمت پر نگاہ رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں آپ کے ذریعے سے خدا کی قربت حاصل کر رہا ہوں. بارہویں امام امام حسین کو یاد کر کے کہتے ہیں میں آپ کے ذریعے سے خدا کی قربت کا سفر طے کر رہا ہوں. امام حسین کا سفر پھر کتنا عظیم سفر ہے عزیزوں. اسی لیے آئمہ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ چراغ ہدایت، آپ کشتی نجات ہیں نہیں ہیں؟ تمام آئمہ کہتے، امام کہتے تھے ہم ہیں، لیکن حسین کی کشتی نجات بہت وسیع ہے، حسین کی کشتی نجات بہت تیز رفتار ہے. بس زحمت تمام کی عزیز، مومن کون ہے، دیندار کون ہے؟ جو قربتاً اللہ کی تلاش میں رہتا ہے. قربتاً اللہ کا سفر اب عبداللہ الحسین کے ساتھ تیزی سے طے ہوتا ہے، تیزی سے طے ہوتا ہے. لہذا کیا کرنا چاہیے؟ امام حسین کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے، زمانے کے امام کے ساتھ. اب تھوڑا سا جملے کو پلٹ کر کہوں کہ زمانے کے امام کے ساتھ یہ قربتاً اللہ کا سفر طے ہوتا ہے. وما یقرب الی اللہ تعالی، دیندار وہ ہے جو اس چیز پہ نگاہ رکھے جو اسے خدا کے نزدیک کرے. آج اس نوجوان کا تذکرہ کروں کہ جو اس قربتاً اللہ کے سفر کو تیزی کے ساتھ طے کرنا چاہتا ہے، اور راستہ کیا ہے؟ امام حسین کا. یقرب الی اللہ تعالی، عزیزان محترم، آج کی تاریخ میں جو ہمارے مصائب پڑھے جاتے ہیں وہ 13 سالہ حضرت قاسم کے پڑھے جاتے ہیں. اب عبداللہ حسین کون ہے؟ جو قربت اللہ کا ذریعہ ہے. امام زمانہ بھی بعد میں یاد کر کے کہہ رہے ہیں، اے میرے جد حسین، میں آپ کے ذریعے سے خدا کی قربت حاصل کرتا ہوں، آپ کے ذریعے سے اس راستے پر چلتا ہوں. حضرت قاسم اسی راستے کو طے کرنا چاہتے ہیں. اب آگے حضرت قاسم سے سیکھنا چاہیے کہ امام جو زمانے کا امام ہو، اس راستے کو طے کرنے کے لیے، اس کا ساتھ دینے کے لیے امام کی التماس کرنی چاہیے، امام سے التجا کرنی چاہیے. اب مصائب کے اندر سن لیجئے اس کو. حضرت قاسم جب دیکھتے ہیں کہ سارے اصحاب چلے گئے، ایک ایک کر کے بنی ہاشم کے جوان بھی جا رہے ہیں، حضرت قاسم امام حسین کے پاس آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں کہ چچا جان، مجھے بھی جانے کی اجازت چاہیے. آپ کے ذہنوں میں ہے نا کہ حضرت قاسم کس قدر آمادہ شہادت ہیں، کس قدر عاشق شہادت ہیں. خدا کی قربت کا سفر انہیں معلوم ہے کہ حسین پر قربانی کے ذریعے سے تیزی سے طے ہو جائے گا. ادھر امام حسین کے اوپر اپنے خون کو بہائیں گے، ادھر خدا کی قربت کے سفر کو طے کر جائیں گے. اسی لیے جب شب عاشور امام حسین شہدا کے نام بتا رہے ہیں تو قاسم بے چینی سے سن رہے ہیں. عزیز اس سن کو سامنے رکھیے گا، 13 سال کا سن ہے جناب قاسم کا. جناب قاسم سن رہے ہیں 13 سال کی عمر میں. اب امام حسین نام لے رہے ہیں، اصحاب کے نام لے رہے ہیں، اصحاب کے نام لے رہے ہیں، تم ہو، تمہارا نام ہے، تم کل شہید ہو جاؤ گے، تم شہید ہو جاؤ گے. حضرت قاسم سے رہا نہ گیا، امام حسین سے پوچھا، چچا جان، میرا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے یا نہیں؟ آمادہ شہادت ہے، قربتاً اللہ کا سفر ہے. وما یقرب الی اللہ تعالی، دیندار ہے وہی کہ جو خدا کی قربت کے راستوں کو پہچانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اسے ہاتھ سے نہیں چھوڑتا. چچا میرا نام بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس سے پہلے کہ امام حسین جواب دیتے کہ نام ہے یا نہیں، پوچھا، یا بنیا کیف عندک الموت، تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ حضرت قاسم کہتے ہیں احلا من الاصل، چچا شہد سے زیادہ میٹھی ہے. کیوں شہد سے زیادہ میٹھی ہے؟ چونکہ وہ موت جو امام کے دفاع میں آئے وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، وہ موت جو دین کی حفاظت کرتے ہوئے. امام حسین اس وقت کون ہے کربلا میں؟ دین کی اساس ہے، دین کی بنیاد ہے، خدا کی زمین پر خدا کے نمائندے ہیں. چچا وہ موت جو دین کی حفاظت کی خاطر آئے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. وہ موت کہ جو اس عالم میں آئے کہ زمانے کا امام تم سے راضی ہو، وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، احلا من الاصل. بس اسی شوق شہادت کے ساتھ جناب قاسم آتے ہیں. آنے کے بعد اپنے چچا سے اجازت مانگتے ہیں، چچا جانے کی اجازت چاہیے. عزیز روایت میں بیان ہوا امام حسین علیہ السلام نے پہلے مرحلے پر حضرت قاسم کو اجازت نہیں دی، منع کر دیا، بیٹا تم ابھی رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. جناب قاسم کے لیے بڑا شاق ہوا، تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے، کچھ اور افراد گئے شہادت کے لیے، پھر جناب قاسم پلٹ کر آئے، پھر امام حسین سے گفتگو، مجھے جانے کی اجازت چاہیے. اب جب امام حسین نے دوبارہ تھوڑا سا منع کرنا چاہا، اب تاریخ میں بیان کیا حضرت قاسم امام حسین کے قدموں میں لوٹنے لگے، گر گئے قدموں میں، بوسہ دے رہے قدموں کو. میں نے کہا نا کہ اگر خدا کی قربت کا سفر طے کرنا ہے تو کیا کرو؟ زمانے کے امام کی التماس کرو، التجا کرو اس سے کہ مجھے سفر میں ساتھ لے کر چلیے، مجھے یہ راستہ طے کروا دیجیے. جناب قاسم سے سیکھنا. امام حسین کے قدموں میں گر گئے، امام حسین کے قدموں کو چومنے لگے، اٹھتے ہیں ہاتھوں کو چومتے ہیں، گرتے ہیں پاؤں کو چومتے ہیں. تھوڑا سا توجہ محسوس کرنے کی کوشش کیجیے گا. حضرت قاسم بار بار کہتے ہیں مجھے جانے کی اجازت دیجیے، چچا مجھے سادہ سے محروم نہ کیجیے. عزیز اس کے بعد جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ اصرار دیکھتے ہیں، امام حسین جانے کی اجازت دیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے تاریخ کا جملہ یہ بیان ہوا کہ امام حسین علیہ السلام حضرت قاسم کو سینے سے لگا کر روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ دونوں غش کھا کر زمین پر گر جاتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ کیا امام حسین کو یاد آیا, لیکن فقط حال دل بیان کر رہا ہوں کہ شاید قاسم کو سینے سے لگا کر امام حسین کو وہ وقت یاد آیا ہو جب بھائی حسن اپنا آخری وقت گزار رہے تھے. جناب امام حسن کے جگر کے ٹکڑوں سے شاید کچھ یاد آ رہا ہو امام حسین کو, لہذا امام حسین نے اپنے گلے سے لگا لیا جناب قاسم کو, اتنا روئے کہ دونوں غش کھا کر گر پڑے. اس کے بعد جب امام حسین اور جناب قاسم اٹھے, امام حسین سے اجازت لے کر جناب قاسم میدان کی طرف چلے. عزیزوں, بس اب جناب قاسم میدان کی طرف روانہ ہوئے, وہاں پر جا کر دشمنوں سے جنگ لڑی ہے, جا کر لوگوں کو بتایا میں حسن مجتبیٰ کی اولاد ہوں, میں علی مرتضیٰ کا پوتا ہوں. عزیزوں, ابھی اسی جنگ میں مصروف ہے مگر 13 سال کا سن ہے. سامنے سے بہت بڑا ایک پہلوان ازرق شامی نام کا آیا, آنے کے بعد اس نے حملہ کیا, جناب قاسم سے اب سنبھلا نہ گیا. عزیزوں, جناب قاسم سواری سے زمین پر آئے, آواز دیا السلام علیک یا عمّا, اے میرے چچا میرا سلام آپ پر ہو, چچا آپ کا یہ بھتیجا اب اس دنیا سے جا رہا ہے. عزیزوں, امام حسین علیہ السلام سے یہ منظر دیکھا نہ گیا, تاریخ نے بیان کیا ہے امام حسین بالکل ایسے دوڑے ہیں جیسے ایک شیر اپنی کچھار سے نکلتا ہے, غضب کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے. اب جب امام کو اس غیظ و غضب کے عالم میں آتے ہوئے دیکھا, فوجوں میں جو ہے وہ انتشار پیدا ہو گیا, قاسم زمین پر گر گئے, میدان کربلا سے خاک اڑنا شروع ہو گئی. عزیزوں, تاریخ میں اگلا منظر یہ بیان ہوا ہے کہ امام حسین جب گرد و غبار چھٹنے کے بعد پہنچے تو گویا قاسم کی جان نکل چکی تھی. ارے آواز دی, بیٹا تیرے چچا کے لیے بہت دشوار تھا کہ تیری آواز کو سنے مگر تیری مدد کو نہ آ سکے, اور جب تیری مدد کو آیا تو کوئی مدد نہ کر سکا, قاسم کی لاش کو سینے سے لگایا اور خیمے کی طرف لے کر چلے میرے بھائی حسن کی نشانی. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بارِ لست وصول کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار تو رحمت کا واسطہ, جہاں کہیں فرش عذاب چھاس فرش عذاب پر آنے والے مؤمنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, دنیا میں جہاں کہیں بھی مؤمنین اس وقت مجلسوں میں مصروف ہیں ان سب کی حفاظت فرما, پاکستان میں جہاں بھی مجالس ہیں ان سب کی حفاظت فرما, تمام مؤمنین کی حفاظت فرما. پروردگار تمام بیماروں کو جو سالمی کرونا میں بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما, تمام مراجع عزام کو رہبر کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما, اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما.